الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے رمضان شریف کی گھڑیاں اور رمضان شریف کی آمد گویا سر پر ہے. بس انشاءاللہ تعالیٰ ایک جمعہ اور ہے, پھر اگلے جمعے کی چھلانگ بالکل رمضان قریب کے قریب ہو جائے گی. یا رمضان ہوگا یا اسی رات شروع ہو جائے گا. بہرحال رمضان شریف کا مبارک مہینہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری رجب سے فرمائی, ایک اہمیت کا حامل مہینہ ہے. میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم تبریز دوراں اور مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مقصد اللہ رب العزت نے تقویٰ فرمایا کہ رمضان شریف کا مقصد ہے لعلکم تتقون, یعنی تم ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن جاؤ. تقویٰ اس کا مقصد ہے. آگے بیٹھ جاؤ. یہ نشست و برخاست میں رد و بدل کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے, اور جن کو جو لوگ جگہ خالی کرے ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فافسحوا یفسح اللہ لکم, تم کشادہ کرو تو اللہ تعالی تمہارے لیے کشادگی فرمائیں گے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ امیر مجلس کسی کے لیے جگہ خالی کروا سکتا ہے اور کشادگی کو کہہ سکتا ہے. لہذا اس عمل کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ, کیونکہ یہ علماء حضرات ہوتے ہیں جن کے لیے, یا کوئی بزرگ ہوتے ہیں جن کا ایک ادب اور اکرام ہے, تو بہرحال اللہ تعالی نے رمضان کا مقصد تقویٰ فرمایا, یعنی اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت مل جائے. دوسری آیت میں نے پڑھی اس میں بھی تقویٰ کا ذکر ہے کہ یہ تقویٰ کی دولت کہاں سے ملتی ہے, اس کی سپر مارکیٹ کہاں ہے, یا آن لائن آپ کو کہاں سے ملے گی, تو اس کا بھی ذکر اللہ تعالی نے بتا دیا. یہ اس کے لیے جو صادقین ہمارے ولی ہیں, متقین ہیں اور اپنے تقویٰ میں سچے ہیں, ان کی صحبتوں سے یہ تمہیں دولت ملے گی. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. حضرت کا شعر ہے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان شریف گزارنے کا, اب رمضان شریف چونکہ گزارنا ہے, کس طریقے سے گزارے کہ ہم اس سے کامل فائدہ اٹھا سکیں. تو رمضان شریف میں ایک کام ہے تقویٰ، کیونکہ مقصد تقویٰ فرمایا، اور تقویٰ نام ہی اس چیز کا ہے کہ کف نفس عن الہوا، کہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اصل میں یہی تربیت صحبت صالحین سے اور اللہ والوں کی صحبت میں یہی تربیت ہے کہ انسان کو گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، تقاضے کے مقتضا پر عمل نہ کرنا اور اپنے دل کو توڑنا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اپنی تمناؤں کا خون کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کا غم ہر وقت اٹھاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے دل پر تجلیات الہیہ متواترہ وافرہ مسلسلہ اور بازغہ نازل ہوتی ہے. الفاظ دیکھیے کیسے، کہ تجلیات الہیہ متواترہ، یعنی تواتر، مسلسلہ، متواترہ اور مسلسلہ، کے تسلسل سے نازل ہوتی ہیں، کنٹینیوس. اور وافرہ چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، بلکہ زبردست اس کی والیوم اور مقدار. اور پھر بازغہ، شمس بازغہ کہتے ہیں 12 بجے کے سورج کو، جب سورج اب پوری اپنی آب و تاب سے ہوتا ہے، وہ شمس تو ایسی چمکدار اور روشن ہوتی ہے کہ دیکھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ کوئی بات ہے. ان کو تھوڑا ادھر بٹھا دو نا، اب یہاں سے آپ کو دیکھتے رہیں گے ماشاءاللہ. تو گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، میرے شیخ فرماتے ہیں یہ غذائے اولیاء ہے، اللہ تعالی کے دوستوں کی غذا ہے گناہ سے بچنے کا غم کھانا. اور اسی غذا سے ولایت ملتی ہے اور اسی غذا سے ولایت میں ترقی نصیب ہوتی ہے. بلکہ یوں کہیں، عطائے اولیاء، یہ الفاظ میرے شیخ کے ہیں، عطائے اولیاء، بقائے اولیاء اور ارتقائے اولیاء، اسی غم، گناہ سے بچنے کا غم کھانے سے ملتی ہے. میرے دوستوں یہ الفاظ یاد کرو کہ عطائے اولیاء یعنی ولایت عطا ہوتی ہے، اور بقائے اولیاء، نعمت عطا ہونے کے بعد اس کا باقی بھی رہنا ضروری ہے، اور پھر صرف باقی نہ رہے، اس میں ترقی بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں ارتقائے اولیاء. عطائے ولایت، بقائے ولایت اور ارتقائے ولایت، یہ تینوں نعمتیں گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے سے، میرے دوستوں. تو ایک کام ہے رمضان میں، وہ ہے تقویٰ. رمضان کے میں جو خاص گناہ ہوتے ہیں جس پر انسان توجہ نہیں کرتا، اس میں سے ایک گناہ تو ہے بدنظری. کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا، اس کو لعنتی عمل فرمایا کہ انسان فرشتوں جیسی صورت بنائے، پاک بازو جیسی صورت بنائے، اور اس پاک بازی والی صورت میں کار شیطانی کرے. اولیاء جیسی شکل بنا کر شیطانی کام میں لگے. اس لیے فرمایا کہ نظر کی حفاظت کرو. اور دوسری چیز جو اہم ہے، جو گناہ دینداروں میں عام ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ. کہ غیبت کا گناہ یہ عام ہے، کہ غیبت کا گناہ کرتے ہیں، اپنی مجالس میں بیٹھے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بس یہ تذکرے. اس چیز سے میرے پیارے دوستو بہت بچے رمضان شریف میں، خاص طور پر یہ دو گناہ سے، ایک بدنظری اور دوسرا غیبت. کیونکہ وقت ہے گزارنا ہوتا ہے، ذرا وقت گزارنے میں مشکل ہوتی ہے، کہتے آؤ کچھ حالات حاضرہ پہ ٹاک اینڈ شاک کریں. تو میرے پیارے دوستو اپنے وقت کو ایسے ضائع نہ کریں، بلکہ اگر وقت گزارنے کے لیے چار اذکار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار اذکار کرو، ایک تو کلمہ شریف ہے جس کی کثرت کا آیا، چار دعائیں مانگنے کا، چار، ایک تو کلمہ شریف، دوسرا استغفار ہے، اور تیسرا اللہ سے جنت کو مانگو، اور چوتھا یہ کہ جہنم سے پناہ مانگو. یہ کرنے کے کام ہے رمضان المبارک میں. ارے یہ آج کچھ نیند کا غلبہ ہے بھائی, کالی مرچ دو ان کو, یہ کالی مرچ کا سپلائر ہے. ظالم لگتا ہے ایسا ہے جیسے نسوار کی پڑیا نکال رہا ہے, لیکن نسوار نہیں ہے, کالی مرچ ہے. تو کھلا دو, ہمارا دوست ہے اور کیا. میرے شیخ فرماتے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیند بھی بھاگ جاتی ہے, آنکھوں میں چمک بھی تیز ہوتی ہے, دماغ بھی روشن ہوتا ہے. اطبا نے کالی مرچ کے بڑے فوائد لکھے. تو بہرحال اس جنت کا سوال کریں, کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جو کہ آٹھ دروازے ہیں, حدیث شریف میں ذکر ہے اس کا. اور جہنم کے تمام دروازے جو کہ سات ہیں, وہ سات دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سات دروازے رکھے اور جنت کے آٹھ دروازے رکھے. وجہ کیا ہے؟ ایک عالم کا جواب بڑا پیارا, فرمائے کہ جہنم کے دروازے سات اور جنت کے دروازے آٹھ, اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتانا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب سے بڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب سے زیادہ ہے, اس لیے آٹھ دروازے رکھے. اور قرآن پاک میں لہا سبعت ابواب فرما کر جہنم کے دروازوں کا ذکر کیا. رمضان شریف کی برکت یہ ہے کہ رمضان شریف ہوتے ہی جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے وہ کھول دیے جاتے ہیں. اب جس دروازے سے محنت کرو اور داخل ہو جاؤ. اس امت کے اندر ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمت حاصل ہوگی کہ وہ ہر دروازے سے داخل ہوں گے. سبحان اللہ, کتنا زبردست پروٹوکول ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اللہ اکبر کہ آٹھوں دروازوں سے. تو یہ عرض کر رہا تھا رمضان شریف کی تیاری. تو ایک تو کام کیا کہ تقوی اختیار کرے, دوسرا کام کہ ذکر کرے, لا الہ الا اللہ استغفار کا ذکر کرے, اور جنت کو مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے. اور ایک ضروری کام یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ, جیسے میں نے عرض کیا, رمضان شریف کو تقوی فرمایا, روزے کو تقوی کے لیے فرمایا, اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کو بھی تقوی کے لیے فرمایا. تو اب ان دونوں کو جمع ایسے کرے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ والوں کے ساتھ خانقاہ میں گزار لے, جس کے لیے میں نے چار پیکج پیش کیے تھے. پہلا پیکج, پیکج نمبر ون, کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں ہر چیز میں پیکج آتا ہے, تو میں نے بھی اس رمضان شریف کے لیے پیکج بنائے چار. نمبر ایک پیکج, کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے شیخ کے پاس آ جائے, پورا رمضان ابتدا سے من البدایہ الی النہایہ پورا رمضان گزارے, یہ پیکج نمبر ون ہے. اور پیکج نمبر ٹو وہ یہ کہ جی ملازمت پہ جانا ہے, میری ملازمت کی مجبوری ہے یا تجارت کی مجبوری ہے, چلو ٹھیک ہے اگر کسی کا عذر ہے. تو پیکج نمبر ٹو یہ ہے کہ ملازمت پر جائے, آ جائے شیخ کے پاس, اور ملازمت پر اور تجارت پر وہیں سے جائے, پھر وہیں سے واپس آ جائے. یہ پیکج نمبر ٹو ہے. پیکج نمبر تھری, تیسرا پیکج یہ ہے کہ چلو بھائی یہ عذر ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا, یہ کمزوروں کا ہے, تو وہ یہ کہ کم سے کم تراویح پڑھ لے اور روزانہ شیخ کی خدمت میں حاضری کا معمول بنا لے. فجر کی مجلس ہوتی ہے, عصر میں مجلس ہوتی ہے, اسی طرح تراویح ہے, اس کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے, تراویح ساتھ پڑھ لے. تو اس سال دو قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تو تراویح ساتھ پڑھ لے، یہ پیکج نمبر 3 ہو گیا. پیکج نمبر 4، چوتھا پیکج وہ یہ ہے کہ اعتکاف کر لے. چار پیکج ہوگا نا، تو اس میں کونو مع صادقین کا وہ شامل ہو جائے گا. ہاں بھائی، کچھ فائدہ ہوا اس سے؟ حضرت کی ترکیب ہے نا، حضرت فرماتے تھے نا. تو میرے پیارے دوستو، چار پیکج ہو گئے جو رمضان شریف میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ گزارشات جو کہ اب اس کے بعد ایک حدیث شریف پیش کرنی ہے جس میں رمضان شریف کے متعلق چیزیں ہیں کہ اب ہم اور رمضان شریف میں کیا کریں، اخلاقی طور پر، عقائد کے طور پر، اور مالی طور پر، جانی طور پر کیا کریں کہ جس سے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ حدیث شریف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، یعنی شعبان کے آخر میں ہمیں، ہم سے خطاب فرمایا. یعنی آپ سوچیں اس کا اہم، کہ گویا کہ رمضان شریف شروع ہونے سے قبل اس کے بارے میں کچھ ہدایات جاری فرما دی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اب ان ہدایات کو دیکھیے. فقال یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم، کہ اے لوگو، اب اس میں دیکھیے مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا بلکہ انسانوں کو خطاب کیا. اس سے پتا چلا رمضان کی جو برکات ہے وہ ایسی ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کی برکت ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جہنم کے دروازے جب بند ہو گئے وہ تو عام ہے، جنت کے دروازے کھل گئے وہ عام ہے، گویا کہ اس کے لیے بھی رحمت ہو گئی. قد اضلکم شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے. جیسے والدین ہوتے ہیں رحمت کا سایہ ہوتے ہیں میرے دوستوں، تو اسی طرح یہ رمضان شریف کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے. اب اس اور عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور شہر مبارکن، برکتوں والا مہینہ بھی ہے، کہ برکت نظر آتی ہے. کہ انسان دنیاوی طور پر برکت یہ ہے کہ ظاہری مال میں اس کے برکت ہو جاتی ہے، دینی طور پر برکت یہ ہے کہ اس کے اعمال میں زیادتی خود ہی نظر آتی ہے، یہ برکت ہے. اور ہر طرح روحانی طور پر برکت یہ ہے کہ تم تقوی سے رہو. اور دیکھو، ان سے پوچھو کرسی چاہیے تو کرسی دے دو ان کو. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ انسان اعمال میں بھی رغبت ہے، اعمال میں بھی زیادتی نظر آتی ہے، ظاہری زیادتی بھی نظر آتی ہے، اور دل بھی چونکہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو باطنی زیادتی بھی نظر آتی ہے میرے دوستوں، اور دنیاوی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں کیسی برکت نظر آتی ہے. اور پھر اس برکت کی آگے شرح آئے گی کہ اعمال دیکھیے کہ آگے جو یہ فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، یہ برکت نہیں ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، دیکھو یہ برکت ہے، سبحان اللہ، یہ رمضان شریف میں ملتا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک رات رکھی جس کی ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 84 سال کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے میرے پیارے دوستوں، سبحان اللہ، کہ برابر نہیں ہے بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے وہ بڑھ کر ہے. اس لیے اس رات کی فکر کریں، اس لیے اس رات کے حصول میں سب سے زیادہ آسانی معتکف ہے، معتکف کو، کیونکہ وہ بیٹھا ہی اللہ کے دروازے پر، جہاں سے تقسیم ہونی ہے وہی بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے محروم رہے گا. اس لیے فرمایا کہ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. جو آدمی سو بھی جائے, احتکاف میں ہے اور سو بھی جائے کہ جاگنے کی ہمت نہیں رکھتا, تو میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی. آہ, یہ شعر میرے شیخ سنائے کرتے تھے. مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی, یعنی تیز والی شراب, میں مانے شراب. بستی مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی, میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے سمجھا دیا کہ دیکھو, اگر وہ معتکف آدمی اپنی عبادات کر کے سو بھی جائے تو ایسا شخص بھی محروم نہیں ہوگا رمضان شریف کی برکتوں سے. اور اس میں خصوصاً اس کو چونکہ عام گناہوں سے وہ دور ہٹ کے ایک ماحول مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا, تو گناہ سے بچنے والا وہ تو خود اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ مبارک رات ہے, جس کے اندر یہ مبارک رات ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا, علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مبارک رات جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کو فرمایا, اور مبارک دن جو ہے وہ عرفہ کے دن کو فرمایا. افضل الایام جو ہے وہ عرفہ کو فرمایا, اور یہ جو رات ہے اس رات کی فضیلت یہ لیلۃ القدر کے ساتھ رکھی گئی ہے. اور رمضان شریف گزارنے والا وہ کیسے, رحمتوں سے گزارنے والا کیسے اس رات سے محروم رہے گا. لہذا اس رات کی فضیلت کی فکر بھی ابھی سے ہم نے کرنی ہے. آگے فرمایا, جعل اللہ صیامہ فریضۃً, کہ اس کے روزے کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا, کہ یہ روزہ فرض ہے, ہر مسلمان پر اس کا رکھنا فرض ہے. اب رہی بات کہ جو بیمار حضرات ہوتے ہیں, تو بیمار حضرات کے لیے دیکھو ایک بات ہے کہ جس کو نیک اور دیندار ڈاکٹر, دیندار اور نیک طبیب اس کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہے کہ اس سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا اور مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے, لیکن وہ دیندار ہو, ماڈرن قسم کا نہ ہو, کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ذہن ان کا سیکولر ہوتا ہے, آزاد خیال, گویا دین کی پابندیاں ان کو قبول نہیں ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, ٹیسٹ میچ بھی کھیل سکتا ہے. ٹیسٹ میچ کیسے کھیل سکتا ہے, روزہ رکھ کے دیکھے, اگر تکلیف بڑھتی ہے روزہ کھول لے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا اس کو. یاد رکھے اس بات کو, بعض لوگ ڈرتے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہمیں کفارہ دینا پڑے گا. ارے بھائی, ایسے کفارہ کوئی ایسے گنڈا تھوڑی ہے, حکومت کا ٹیکس تھوڑی ہے جو پیچھے ایسے ہی لگ جائے گا, وہ تو خاص حالات میں ہوتا ہے. ورنہ ایک آدمی کو عذر ہے, ایک آدمی بیمار ہے, یا موسم ایسا ہوا کہ برداشت نہیں ہو رہی, یا اس کو بیمار ہوا اس نے روزہ رکھ لیا اور بیماری بڑھنے کا ہوا, جان کنی کا عالم آ گیا, یا صحت مند تھا روزہ رکھا اچانک طبیعت ناساز ہو گئی, تو کیا شریعت اس کو کہے گی کہ روزہ پورا کرو؟ اس وقت اس کے ذمے روزہ اس کو, ہاں دیکھو ایک آدمی روزہ نہ رکھے تب بھی ایک روزہ رکھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور روزہ اس حالت میں توڑ دے گا تب بھی ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا. برابر والی ہے یہ بات کہ نہیں؟ تو اس لیے بعض مرتبہ انسان کو ہوتا ہے وہ چھشوپن میں ہوتا ہے اپنی صحت. اس میں بندے کی صحت کا بھی بڑا اعتبار ہے, اپنی رائے کا بھی بڑا اعتبار ہے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں اگر ایسے ایسے مینج کروں گا تو روزہ مینج ہو جائے گا, ہے نا جناب؟ خود اس کو اندازہ ہوتا ہے. مثلاً یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی روزہ رکھنا ہے, چلو باہر نہیں نکلنا, باہر کے کام کوئی اس کا دوسرا بھائی ذمہ لے لے تو آرام سے روزہ گزر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض فرمایا, سبحان اللہ. اور اس روزے کے بارے میں فرما دیا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا, اس کا انعام میں خود دوں گا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈگری دیتے ہیں یا چیک دیتے ہیں تو دنیاوی کسی حکام کو بلاتے ہیں, سیاستدان کو بلاتے ہیں, اور مدارس میں بھی جب کوئی سند دی جاتی ہے حفظ قرآن کی یا دورہ پڑھ لیتا ہے تو کسی بزرگ کو, کسی عالم کو, بڑے عالم کو بلاتے ہیں, کسی اللہ والے کو بلاتے ہیں کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ سے ان کو دے دیجئے. کیوں؟ اس بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ایک اللہ والے کے ہاتھ سے مجھے ملا، یہ میرے لیے ایک برکت کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے ہیں گویا کہ فرما رہے میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا روزے کا، کیونکہ روزے کا تو کسی کو پتا نہیں چلا کہ تمہارا روزہ ہے کہ نہیں ہے. بازوں کی شکل دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن وہ روزے دار ہوتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہوئے تو کھوجے مارے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. اس لیے مخلوق سے چونکہ چھپا ہوا ہے تو اس کا انعام بھی اللہ تعالی نے خود رکھا. یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے روزے دار کے لیے کہ انا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ، یہ بھی محبت کا ایک مقام ہے. اور فرمایا وہ قیام اللیل ہی تطوع، کہ اس رات کا جو قیام جس کی شرع علماء نے یوں کی ہے کہ تراویح کی نماز، تطوع کا اطلاق مختلف اعتبار سے ہوتا ہے. جیسے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے معنی کے یعنی گفتگو کے انداز سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میرے پیارے دوستوں، اور انداز سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو تطوع نفلی نماز کو بھی کہتے ہیں، اور تطوع کا اطلاق سنت پر بھی ہوتا ہے. چونکہ احادیث مبارکہ موجود ہے اور احادیث مبارکات کے ساتھ صحابہ کا تواتر موجود ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کے ترک کرنے والے، اس کا ترک کرنے والا جان بوجھ کر اس کا ترک کرنے والا بغیر کسی عذر کے وہ گناہگار ہوگا میرے دوستوں. اور میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دن کو انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے اس کا دل ٹوٹتا ہے، بھوک اور پیاس نہ ہونے کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اب اس کا ٹوٹا ہوا دل ہے، رات ہوئی عشاء کے بعد اس کو 20 تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح سنت قرار دے دی. فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے، اور تراویح میں جو اہم چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کا سننا، یہ اہم چیز ہے. عام نمازوں میں تو استماع ہے فرض نمازوں میں، لیکن اس میں سماع ہے، یعنی عام نمازوں میں کیا ہے کہ استماع سے مراد یہ کہ سننے کی کوشش کرے، اگر آواز نہ آئے تو نماز بالکل درست ہے. جیسے بغیر اسپیکر کے نماز پڑھائی جا رہی ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے سننے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کسی کو تلاوت کی آواز نہیں آتی تو کوئی اس پر کچھ لازم نہیں، اس کی نماز بالکل کامل اور درست ہے. البتہ تراویح کی سنت سماع ہے کہ ایسا اہتماموں کے سنے قرآن مجید. تو میرے پیارے دوستوں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے دن کو روزہ رکھوا کر دل کو تڑوایا تاکہ رات کو ہمارے تجلیات قرآن کے قابل ہمارا تمہارا دل ہو سکے. واہ، دیکھیے نا جب کوئی معزز مہمان آتا ہے پہلے سے جگہ کو صاف کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو روزہ رکھوا کر ہمارے دل کو اللہ تعالی کی تجلیات قرآنیہ کے قابل بنایا، اس لیے اہتمام ہے. اس لیے بزرگوں نے حضرت حسن بصری کا غالباً قول ہے، یہ کسی اسلاف میں سے کسی کا، کہ فرمایا کہ تراویح میں قرآن مجید کتنے ختم کرنے چاہیے اس پر فرماتے ہیں، فرمائے تھے جو قاری آہستہ پڑھتا ہو تو وہ پورے مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کرے، اور جو درمیانی رفتار سے پڑھتا ہو اس کو چاہیے کہ 2 قرآن کریم ختم کرے، اور فرمایا جو تھوڑی سی تیز پڑھتا ہو تو وہ 3 قرآن مجید ختم کرے. لہذا قرآن مجید کا 3 ختم کرنا بھی یہ ہے کہ ایسے پڑھے، یہ بھی ایک ذوق ہے. لہذا ہمارے بزرگ میں ایسے بازوں کا ذوق اس طرح سے رہا کہ تھوڑی عشاء تاخیر سے پڑھ لیتے ہیں، عشاء تاخیر سے پڑھنے کے بعد پھر تراویح شروع کرتے ہیں اور صبح سحری تک تراویح پڑھتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب سحری کھائی اور اپنے دوسرے معمولات میں لگ گئے تاکہ پوری رات عبادت میں لگ جائے. اللہ اکبر، ایسے بھی ذوق والے حضرات ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا پوری رات قرآن مجید سنتے تھے، حافظ آتے رہتے تھے، حافظ بدلتے رہتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا عجیب فرمائے، قرآن مجید 61 قرآن مجید ختم فرماتے تھے ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں. یا اللہ کیا کہیں، کیا انسان تھے کہ کیا تھے، سبحان اللہ. 61 قرآن مجید، ایک قرآن مجید دن میں. ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ واٹس ایپ پر بیٹھ سکے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہی نہیں تھا ان کے پاس. کیوں؟ کیونکہ یہ زمین پر نہیں، یہ آسمان پر رہنے والے مخلوق، آسمان پر رہنے والے لوگ تھے، اس لیے آسمانی کاموں میں لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو قرآن میں، اور پھر ایک بات اور فرمائی حضرت نے، فرمایا کہ دیکھو نماز میں اللہ تعالیٰ سے قرب ملتا ہے، بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے. اور نماز میں جو سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. اعلی قدم ہے یہ رحمان، رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، سب سے زیادہ قرب. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 20 رکعت جب تراویح پڑھتا ہے تو ایک رکعت میں 2 سجدے اور 20 رکعت میں 40 سجدے. تو فرمایا اللہ تعالی نے رمضان شریف میں اضافی 40 قرب خاص رکھے ہیں، 40 قرب خاص رکھے ہیں کہ روز دن میں روزہ رکھو، تمہارا دل ٹوٹ گیا، اب تمہارے دل کو تراویح کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ اپنا 40 قرب خاص عطا فرمائیں گے. تو میرے پیارے دوستو، اس سے سوچنا چاہیے کہ تراویح کیسی محبت اور عظمت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، نہ کہ ٹرین کی رفتار. دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن دھن دھنا دھن، ایسے تراویح نہ ہو. کتنی عجیب بات ہے، میں کہتا کرتا ہوں نا، سوال پوچھتے ہیں، یار تمہارے امام صاحب کتنی دیر میں تراویح ختم کرتے ہیں؟ یہ مسلمان یہ سوال کرتے ہیں. ہمارے امام صاحب تو آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے میں چٹکی بھی بجاتے ہیں ساتھ میں، ایک گھنٹے میں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. فلم کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 2.5 گھنٹے کی. اور پی ایس ایل کا میچ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 4 گھنٹے کا. یا اللہ. اور 4 گھنٹے میچ دیکھنے سے پہلے 5 گھنٹے الگ، 9 گھنٹے، اور پھر بعد میں جائیں وہ الگ. 9 گھنٹے کا میچ دیکھنے کو تیار ہے، لیکن مسلمان تراویح میں اس کو جو ہے وہ بس تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میرے پیارے دوستو، وجہ یہ ہے نا کہ دنیا کی عارضی لذت اور فائدہ، ہمیں لذت عارضی نظر آتی ہے، لیکن آخرت کا دائمی فائدے پر ہمیں یقین پیدا ہو جائے. اسی لیے تو کہا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ یقین پیدا ہو، ایمان میں ترقی ہو اور یقین پیدا ہو. تو پھر میرے پیارے دوستو، 2 گھنٹے بھی بیٹھے گا تو انشاءاللہ یہ، اور یہ میں نہیں کہتا کہ تھکے گا نہیں، اس لیے میرے یہاں جو تراویح پڑھتے ہیں میں ان کو 4 رکعت کے بعد پاؤں دبانے کا ٹائم بھی دیتا ہوں کہ اپنے بیٹھ کر پاؤں دبا لیں. اسی لیے تو ترویح رکھا. اب ہمارے یہاں کہتے بس جن دھن 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 چلاؤ، ایسا نہ کریں، بلکہ ایسا ہو 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا، اس کا نام ہی رکھا ترویح، یعنی آرام کے لیے، راحت کے لیے، کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے. یہاں آپ آ کر دیکھیں کہ 2-4 رکعت کے بعد دوست کیا کرتے ہیں، کوئی لیٹ جاتا ہے، کوئی اپنے پیر خود دبا رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، تھکاوٹ ہے، میں تو منع نہیں کر رہا. اور بعضے ایسے بھی ہیں، ہمارے ایک عالم دوست تھے، یہاں اس علاقے کے بڑے مفتی، بڑے عالم تھے، کئی برس سے ان کا معمول تھا کہ اہتمام سے تراویح اس فقیر کے پیچھے پڑھنے آتے. اب وہ دنیا سے چلے گئے، اس کونے میں بیٹھتے تھے، اب رمضان آئے گا تو وہ یاد آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. مفتی مجاہد صاحب رحمت اللہ علیہ، تو ان کا معمول تھا کہ 4 رکعت کے درمیان 4 رکعت پڑھتے تھے. اور یہ ایسے نہیں ہے، مدینہ شریف کے، مکہ شریف کے جو مصلی تھے وہ تراویح کے 4 رکعت کے بعد، ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے. سبحان اللہ. اب مدینہ شریف والوں کو طواف حاصل نہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، 4 رکعت کے درمیان میں ہر آدمی اپنی انفرادی 4 رکعت پڑھتا تھا. تو اس طرح تو پھر 36 رکعتیں ہو گئی. تم 20 رکعت کو رو رو، 36 پڑھنی چاہیے. سمجھ گئے نا؟ دیکھو نا ہر چار رکعت بیچ میں چار مرتبہ چار رکعت آتی ہے، تو چار چوک سولہ، بیس اور سولہ چھتیس، تو تراویح کتنی رکعت پڑھے؟ چھتیس رکعت، کیونکہ مدینہ شریف کے جو خیر القرون کے لوگ چھتیس رکعتیں پڑھتے تھے اور یہاں ہم پر بیس بھاری پڑتی ہے، اس لیے امام کو چاہیے پہلے اعلان کر دے بھائی چھتیس رکعتیں پڑھیں گے ہم، تاکہ کہے گا اچھا امام صاحب بیس پہ ڈیل کر لو، بیس کی ڈیل کر لو، اس لیے یاد رکھیے گا تراویح بیس رکعت ہے میرے دوستوں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہے، پھر صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین، آج کا شخص کہتا ہے کہ میں اس حدیث شریف کو سمجھا، صحابہ نہیں سمجھے، کیسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب دعویٰ ہے میرے دوستوں، اللہ تعالی ہماری عقلوں میں نور عطا فرمائے، فہم میں سلامتی عطا فرمائے، کہ 1400 سال تک امت 20 رکعت تراویح پڑھتی رہی، کسی کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوئی، سب نے 20 رکعت پڑھی، پوری دنیا میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اب اس زمانے میں کچھ ماڈرن طبقہ آیا اس نے کہا نہیں نہیں 8 رکعت تراویح ہے، میرے پیارے دوستو 20 رکعت تراویح ہے، اور میں نے بتا دیا مدینہ شریف والے 36 رکعت پڑھتے تھے، اور ہم مدینہ پاک جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے؟ ہاں بھائی، تو سارے مدینہ جانے والے 36 رکعت پڑھیں گے، پھر کہیں گے مقتدی اچھا امام صاحب ڈیل کر لو، کوئی ڈیل کر لو، اچھا بھائی چلو 20 ہی پڑھا دینا یار، زیادہ آگے نہیں بڑھو، تو یہ اس کو سنت قرار دیا تراویح کو، آگے فرمائے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، سبحان اللہ، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، کہ جس نے کسی نیک کار خیر کے ذریعے سے، اور کار خیر کا مقصد ہو اللہ سے تقرب، اے میاں کیا کر رہی ہے، کوئی ضروری کام کر رہا ہے کیا؟ عجیب، تو تو بالکل دغا روڑا ہے، یہ کوئی کام ہے؟ کہ جس نے کسی کار خیر تقرب سے اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنے کے کیا، تو کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جیسے غیر رمضان میں فرض کا اجر ہے، ایسا اس نفلی کام پر اس کو اجر ملے گا، اب وہ صرف یہ صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نفلی کام، ہر خیر کا کام، اس کا اجر فرض کے برابر ہو جائے گا، اور فرض کے برابر کو اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے، ایک فرض کا اجر و ثواب اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی صبح و شام نفل پڑھتا رہے، ساری زندگی صبح و شام اخلاص تعلق معلہ درد دل کے ساتھ نفل پڑھتا رہے ساری زندگی، تو ساری زندگی کا نفل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض کا درجہ کتنا اونچا ہے کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ، درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، تو ساری زندگی کے نوافل مل کر ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا اونچا مقام ہے فرض کا، تو یہ رمضان شریف کی برکت ہے کہ ایک نفلی اور خیر کے کام کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، جیسے مالی نفلی مال دیا، صدقہ اللہ کے راستے میں دیا، تو زکات جو فرض ہے اس کا ثواب اس کو فرض کے برابر ملے گا، سبحان اللہ، اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں رمضان شریف میں لوگ مال بھی خرچ کرنے کی فکر کرتے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، اور جو کام خیر کے ہو سکتے گویا کہ وہ خیر کے کام میں آگے بڑھے، اور آگے فرمائے ومن ادا فریضۃً فیما فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃً فیما سوا، کہ اس مہینے کے اندر جو آدمی فرض کام کرے گا اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا، سبحان اللہ، یعنی تراویح کی نماز وہ بھی چونکہ نفل ہے سنت ہے، اس کا ثواب بھی فرض کے برابر ملے گا، اور پھر انسان نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، مسجد میں آ جائے تو نفل کا نماز، نماز کے بعد والی نفل جن نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام اس طرح سے کر لے کہ صبح اٹھتا ہے 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، جلدی سے وضو کر کے، وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے، وضو کر کے اتنی دیر میں سحری کھائے، اتنی دیر میں 2 رکعت پڑھ لے کم از کم، تاکہ تہجد کا نماز رمضان شریف میں تہجد کا اہتمام کرے, تو کیا بھروسہ کہ رمضان میں تہجد کی برکت اللہ ایسا قبول فرمائے کہ غیر رمضان میں بھی اس کی تہجد نصیب فرما دے. ٹھیک ہے نا جناب. اور فرض کا اجر و ثواب آپ دیکھ لیجئے 70 فرضوں کے برابر ہو گیا. اور یہ نماز کے لیے خاص نہیں ہے, الفاظ بتاتے ہیں یہ مطلق ہے کہ ایسا نہیں کہ فرض نماز, بلکہ ہر فرض عبادت. یہ ہے رمضان شریف کی برکتیں. سبحان اللہ. آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے کہ نیک کام میں صبر کرنا. انسان جیسے روزہ رکھ رہا ہے, اب روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو مشقت آ رہی ہے, صبر کر رہا ہے, نہیں اللہ کا حکم ہے شام تک روزہ پورا کر رہا ہے, یہ بھی ایک صبر کہلاتا ہے. تراویح پڑھ رہا ہے, ٹانگیں دکھ رہی ہیں, رانیں دکھ رہی ہیں, کھڑے ہوتے ایک بیچارہ وہ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالی کا حکم سمجھ کر اس عمل پر لگا ہوا ہے, یہ بھی صبر کہلاتا ہے. صبر کی دوسری قسم ہے کوئی غم اور مصیبت آ گئی, جیسے بیمار ہو گیا, خود بیمار ہو گیا, بچے بیمار ہو گئے, بیوی بیمار ہو گئی, والدین بیمار ہو گئے, مال میں کوئی تکلیف آ گئی, کسی نے کچھ کہا اس نے برداشت کیا, یہ بھی صبر ہے, یہ تو مشہور ہے. صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, یہ بھی صبر ہے. کہ مثلا اب دل چاہ رہا ہے کہ عورتوں کو دیکھوں, اپنے نفس کو روک لیا, اس کو بھی صبر کہتے ہیں میرے دوستوں, اسی کا نام تقویٰ ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے. اور یہ بھی صبر ہے کہ ایک آدمی میرے بیان میں سو رہا ہو اور میں اس پر صبر کروں, لہذا ان کو اٹھا دو, یہ بھی صبر ہے. اور آپ کا صبر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سن لیں. اور صبر کا صلہ کیا فرمایا, وہ صبر ثواب الجنہ, سیدھی سیدھی فرمایا کہ صبر کا صلہ اس کا ثواب جنت ہے, یعنی صبر کے بدلے میں جنت ملے گی. اللہ اکبر. اور یہ پورا صبر کا مہینہ ہی ہے رمضان. آگے فرمایا وہ شہر المواسات, یہ غم خاری کا مہینہ ہے. اور کیسے, اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, تو اس کو غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. یہ ہے شہر المواسات, غم خاری کرتا ہے, کسی کے لیے کپڑا بنا دیا, کسی کے لیے لتا بنا دیا, کسی کو افطاری دے دی, یہ بھی غم خاری اور بھائی چارے کا میرے پیارے دوستوں مہینہ ہے. اور آگے فرمایا وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن. دیکھو یہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں, یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے, ہم نے رمضان مبارک کو کیسے گزارنا ہے, یہ وہ باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور العمل عطا فرما دیا کہ دیکھو ایسے رمضان گزارو تاکہ رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ. تو فرمایا وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن, یہ وہ مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں بھائی بتاؤ, سارا سال پکوڑے کھاتے ہو, چنے, جتنا فروٹ اس مہینے میں کھایا جاتا ہے, پھل فروٹ پورا سال کھاتا ہے, اتنا جتنا کھانا بھی جتنا اس مہینے میں کھاتا ہے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں روزہ رکھ کے ہماری بھوک کم ہو گئی, لیکن اگر خیال کریں تو اس مہینے میں ہم غیر مہینوں سے زیادہ ہی کھاتے ہیں. اور اس کو جانچنے کا طریقہ یہ کہ رمضان سے پہلے اپنا وزن کر لے اور رمضان کے بعد اپنا وزن دیکھے, کیونکہ ہم افطار سے جو کھانا شروع کرتے ہیں افطار کے بعد, افطار نماز سے پہلے, نماز سے پہلے کیونکہ افطاری کا وقت ہے, نماز کے بعد اس لیے کہ کمزوری کا وقت ہے, اور پھر تراویح کے بعد کہ جی امام صاحب نے جو طاقت تھی وہ ساری چوس لی تراویح کے بعد, پھر سحری میں الگ ٹھوستے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, جتنا ہم کھاتے ہیں رمضان میں اور جو جو نعمتیں ملتی ہے, ایک دنیاوی طور پر بھی جو کم غریب آدمی میں ہوتا ہے اس کے دسترخوان پر بھی کیسی کیسی نعمتیں ہیں. ارے میاں کیوں ضروری کام ہے گئے, کیسی کیسی نعمتیں ہوتی ہیں میرے دوستو, کہ جناب فروٹ چاٹ بھی کھا رہا ہے, چنے بھی کھا رہا ہے, پکوڑے بھی کھا رہا ہے, سموسے بھی کھا رہا ہے, اور رول کھانے میں بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے.
دہی بڑے سارا سال نہیں کھاتے، لیکن دیکھیے یہ رزق بڑھ جاتا ہے. اور عجیب بات یہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے، اپنا کرم ہے اس کا. اسی لیے فروٹ والے فروٹ مہنگا کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ میاں نے تو ویسے ہی رزق کھلا کر دیا ہے. ہر آدمی اپنی چیزیں مہنگی کر دیتا ہے، جوتے کپڑے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ یزاد فیہ رزق المؤمن ہے، لوٹ کا زمانہ ہے. آگے دیکھیے فرمایا سبحان اللہ. اب ایک مالی عبادت کا رمضان شریف میں کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. من فطر فیہ صائماً کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. سبحان اللہ، اس مہینے میں کسی نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اس روزے کا اجر کیا مل رہا ہے اس کو؟ کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور اس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا. صحابہ نے اور آگے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. سبحان اللہ، کہ جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کے روزے کا اجر اس کو بھی ملے گا، اس طریقے سے کہ اس کے روزے کے اجر میں کوئی نقصان اور کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی یہ روزے کے دار کو روزہ کرانے کی برکت ہے. آگے دیکھیے فرمایا، اب صحابہ کے سوالات بڑے پیارے ہیں. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سوال کیا لیس کلنا نجید ما نفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس روزے دار کو روزہ افطار کرنے کے لیے تو کوئی شے نہیں ہوتی ہے کہ بھائی ہم بھی پکوڑے کھلائیں، ہم بھی جو ہے فروٹ چاٹ کھلائیں، اور ہم بھی جو ہے وہ بریانی. یہ بھی رمضان شریف میں کھانا ایک مستقل عبادت ہے. رمضان شریف کی کچھ خاص ڈشیں بھی ہیں، جیسے بریانی، خصوصاً تراویح کے ختم پر بریانی، حلیم وغیرہ وغیرہ ذالکا، یہ بھی رمضان شریف کی عبادتوں میں شامل ہے. تراویح کے ختم پر پہلے تو لڈو ملتا تھا، ملاؤں نے لڈو بند کروا دیا، تو کہنا اچھا چلو تم ہمارا لڈو بند کراؤ گے، ہم بریانی اور حلیم کھائیں گے. تو سوال کیا کہ ہم میں سہرے کے پاس تو نہیں ہوتا؟ قربان جائیے، آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقط على مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. تین چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ ثواب اس کو بھی مل جائے گا کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے ایک گھونٹ لسی دے دے، تھوڑی سی لسی دے دے، اور ایک کھجور کھلا دے، اور شربت مما تھوڑا سا پانی پلا دے. واہ، یعنی اتنا ہو کہ اس سے گویا اس کا روزہ کھل جائے. اب تین آدمی بیٹھے ہیں، گلاس ایک پانی ہے، تین آدمی بیٹھے ہیں ایک گلاس پانی ہے، تینوں نے کیا بات ہے، یہی تو مواسات ہے، چلو کوئی بات نہیں، مل کر ہم ایک ایک تہائی، ایک ایک گھونٹ ساتھ تینوں ہم پی لیں گے. تین گھونٹ ہیں، ایک گھونٹ میرا، ایک گھونٹ تیرا، ایک گھونٹ اس کا، تین گھونٹ ہیں اور تینوں نے آپس میں تقسیم کر لیے. تو ایسے پلانے والے کو بھی فرمایا کہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. ایک کھجور کھلا دی، سبحان اللہ. کیونکہ اس میں جو صحابہ کا سوال تھا وہ عمرہ کے لیے تھا کہ غریب آدمی یہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی تعلیم ایسی ہے جو عام ہے، یہ کسی امیر کے لیے یا ولی کے لیے یا عالم کے لیے نہیں، ایسی عام رکھی کہ غیر عالم بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، غریب بھی میرے دوستوں اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور غیر ولی بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، ایک عام مسلمان بھی فائدہ اٹھائے گا کہ ایک غریب آدمی ہے. مان لو دو آدمی بیٹھے ہوئے، ایک کھجور ہے، دونوں نے آدھی آدھی کی، اللہ اکبر، بس اس جس نے جس کی کھجور ہے اس نے اپنے بھائی کو بھی کھلا دی، اب اس کے روزے کا اجر و ثواب اس کو بھی مل رہا ہے. اس سے یہ پتا چلا، یہ بتانا مقصود ہے کہ اس مالی عبادت میں بھی حصہ لے کہ اپنی جیسی گنجائش ہو اپنی گنجائش کے مطابق یہ بھی معاملہ کرے کہ کسی ایک روزے دار کو اپنے ساتھ بٹھا لے میرے دوستوں، تو اس سے وہ نعمت بھی مل جائے گی روزہ افطار کرانے کی. اور آگے کیا فرمایا، جس کو اللہ تعالی نے مالی وسعت دی ہے اس کے لیے فرما دیا کہ ومن اشبع صائما، سبحان اللہ، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یضمع حتی یدخل الجنہ. سبحان اللہ، کہ ایسے شخص کو جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے، سیر ہو جائے جس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں سقاہ اللہ من حوضی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حوض سے تجھے پلائے، اللہ اس کو پلائے میرے حوض سے، مراد حوض کوثر ہے، من حوضی شربتن، ایسا پانی پلائے، لا یسمع حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخلے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یہ حوض کوثر, ساقی کوثر کے اس حوض کوثر کی برکت کو ذکر کیا کہ وہ ایسا ہے. بندہ اسے ایک بات عرض کیا کرتا ہے کہ اس سے یہ پتا چلے گا کہ جس کو اللہ تعالی حوض کوثر سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیں گے, آب کوثر عطا فرمائیں گے, ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا. کیونکہ جہنم کی خصوصیت یہ کہ جہنم جانا تو دور کی بات, احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص جیسا اس کو جہنم کے قریب کیا جائے گا, وہ شخص جس نے اپنے 200 سال کی عبادت پر ناز کیا اس کو صرف جہنم کے قریب کیا جائے گا, اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگیں گے, پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر آ جائے گی, وہ کہے گا بھائی ایک گلاس پانی پلا دو. فرشتے اللہ سے عرض کریں گے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ایک گلاس منرل واٹر تمہیں ملے گا لیکن 200 سال کی عبادت کے بدلے میں. وہ کہے گا بھائی عبادت لے لو, عبادت لے لو, پانی دے دو. پانی پیے گا تھوڑی دیر کے لیے اس کو آرام ملے گا, وہ کہے گا ایک گلاس اور پلا دو. کہا جائے گا لاؤ 200 سال کی عبادت اور لے کر آؤ. اب کہے گا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو درست فرمائیں گے کہ یہ عبادت کی توفیق تمہارا کمال نہیں ہے, اس پر ناز مت کرو, یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے. لہذا اس سے یہ پتا چلا اس حدیث شریف کی برکت سے کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا منہ نہیں دیکھنے دیں گے. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کے ساتھ ایسا فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما دے میرے دوستوں. تو یہ بھی ایک عبادت ہے رمضان شریف کی جو کہ کرنے کی ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں اس میں ایک بات کا خیال رکھیں, روزے دار کو روزہ کھلائے, روزہ افطار کرائے, لیکن افطار پارٹیوں کی خاطر سے اپنی جماعت کی مسجد کی جماعت کی نمازوں کو فوت مت کرو. افطار پارٹیوں کی خاطر سے اپنی مسجد کی نمازوں کو فوت مت کرو, کیونکہ مسجد کی جماعت نماز کا ترک کرنا بلا عذر یہ گناہ کبیرہ ہے. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے میرے دوستو. اسی طریقے سے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہیں یا خود حافظ قرآن ہیں, ظاہر بات ہے مساجد اتنی تو نہیں ہے. اللہ اکبر, ایک عجیب بات یہ ہے کہ کراچی کا ایک وہ زمانہ تھا آج سے 30 برس پہلے تک, کراچی کا وہ زمانہ تھا میرے پیارے دوستوں کہ کراچی میں حافظ نہیں ملتے تھے, اور کراچی میں حافظ پنجاب سے امپورٹ کیے جاتے تھے, پنجاب سے بھر بھر کے ٹرینیں آتی تھی کیونکہ کراچی میں حافظ نہیں ملتے تھے. اور آج اللہ کی شان دیکھیے کہ کراچی میں عالم یہ ہے کہ ایک مسجد ہے یا مدرسہ ہے, نچلی منزل پہ الگ ترابی, چھت پہ الگ ترابی, دائیں طرف الگ ترابی, بائیں طرف الگ ترابی, پھر اسی محلے میں کتنے گھروں میں میرے پیارے دوستوں تراویاں ہو رہی ہیں. کیا مسجد میں, بلکہ مسجد میں بھی ہونے لگا, مسجد میں بھی ہونے لگا دو دو امام ہو گئے کہ 10 رکعت ایک پڑھا رہا ہے, 10 رکعت دوسری پڑھا رہا ہے, اتنے حافظ ماشاءاللہ ہے. بلکہ ایسا بھی ہونے لگا 3-3 امام ہے کہ 8-8 اور 4, کیونکہ ظاہر بات ہے سیکرٹری صاحب کا بیٹا بھی ہے نا, اس نے بھی تو بیچ میں اپنی ٹانگ اڑانی ہے نا, کہ اچھا کچھ نہیں 4 رکعت تو دے دو. تو بہرحال ایک برکت ہے میرے پیارے دوستو, الحمدللہ اس ادارے میں بھی یہاں پر بھی کئی نمازیں ہوتی ہیں تراوی کی, اس کے علاوہ ماشاءاللہ محلے میں بھی ہیں حفاظ جو اپنے تراوی پڑھتے ہیں. الحمدللہ ایک سعادت اور نعمت ہے. ان حضرات کی خدمت میں ایک بات گوش گزار کرنی تھی, وہ یہ کہ تراوی اپنے گھر میں پڑھے 100 بسم اللہ. میں واللہ اس بات پر خوش ہوتا ہوں, بلکہ حافظوں کو کہتا ہوں کہ تم تراوی پڑھاؤ, ٹوٹی پھوٹی پڑھاؤ, جیسے بھی پڑھاؤ, اللہ نے حفظ قرآن دیا تراوی پڑھاؤ, لیکن عشاء کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو. عشاء کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو, پھر بے شک اپنے گھر میں جا کر پڑھو. مجھے کوئی, میں واللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ میں خوش ہوں اس بات پر کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہو, اس کو اس بات پر لگاؤ کہ بیٹا تم ٹوٹا پوٹا ہو, ہم تمہارے ساتھ ایک حافظ کر دیں گے, تم 4 رکعت پڑھاؤ, بقیہ 16 رکعت وہ پڑھائے گا, لیکن تم 4 رکعت ہی صحیح اپنی اولادوں سے وہ پڑھوائیے میرے دوستوں, اس کی بڑی برکت ہے. لیکن جماعت کی نماز، عشاء کی فرض کی جو نماز ہے وہ مسجد میں پڑھیے، چاہے افطار پارٹی ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہیں افطار پارٹی میں جانا ہو افطار کھاؤ، لیکن عشاء کی مغرب کی نماز مسجد میں پڑھو. اب میزبان گھبرائے گا کہ ہائے ہماری پارٹی، ہماری بالٹی کو کون ختم کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو تسلی دے کر جاؤ کہ ابھی ہم جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آستین کھینچ کر شروع ہو جائیں گے، تم گھبراؤ مت. اور یہ بھی نہیں کہ جی امام گھر پہ موجود ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یا حافظ جی موجود ہے وہ وہی نماز پڑھا دیں گے. یاد رکھو یہ گناہ ہے کہ جب مسجد موجود ہے وہاں مسجد میں نماز پڑھی جائے. اس کے لیے کسی عالم کی بھی گنجائش نہیں، یاد رکھیے گا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تراویح کے ختم پر عشاء کی نماز تاخیر سے کرتے ہیں، یہ تراویح تاخیر سے شروع کرتے ہیں. ہمارے کراچی کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ایک بزرگ ہیں جناب، ان بزرگ نے آنا ہے، ان بزرگ کی عظمت اپنی جگہ، بزرگ مسافر ہے ان کی اپنی جگہ کہ چلو بھائی مسافر ہے کہ اور مریض بھی ہے، لیکن مریض کے ساتھ ایک خادم کی گنجائش ہے، یا اگر ایسی ضرورت ہے دو خادم کی بھی گنجائش ہے. یعنی شریعت آپ دیکھیے کتنی آسانی رکھی کہ اگر آدمی مریض ہے اور اس کو خادم کی ضرورت ہے تو شریعت نے اس خادم کی جماعت کی نماز معاف کر دی. سبحان اللہ. اور اگر مان لیجئے کہ ایسا مریض ہے کہ جس کو دو خادموں کی ضرورت ہے تو ان دو خادموں کی بھی مسجد کی جماعت کی نماز معاف کر دی. لیکن میرے پیارے دوستو، اس مریض کے نام پر سب لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیں، یہ درست ہوگا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت بیمار تھے، فالش کا اثر تھا، اور حضرت کو ہر وقت ضرورت ہوتی تھی. ایک آدمی حضرت کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن حضرت نے کبھی بھی نماز انفرادی نہیں پڑھی، ہمیشہ اس خادم کے ساتھ جماعت سے پڑھتے تھے. لا عذرن، علامہ شامی رحمت اللہ نے فرمایا جماعت کی نماز میں کوئی عذر نہیں ہے. ہاں بعض حالات ایسے ہوں گے کہ کسی کو مسجد کی جماعت کی نماز اس پر اجازت ہوگی کہ وہ مسجد میں نہ جائے عذر کی وجہ سے، مسافر ہے، بیماری ہے، ٹھیک ہے، میں اس عذر کو قبول کر رہا ہوں. لیکن میرے پیارے دو، اس ایک بزرگ کی وجہ سے سب کی جماعت کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی، یہ زیادتی ہے. لہذا رمضان شریف میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ افطار پارٹی کی وجہ سے مسجد کی جماعت کی نماز، اور اسی طریقے سے افطار اور تراوی کی وجہ اور تراوی میں ختم کی وجہ سے عشاء کی جماعت کی نماز، یا تراوی کی وجہ سے میرے پیارے دوستو عشاء کی جماعت کی نماز مسجد کی نہ ترک کی جائے اور مسجد کی نماز نہ چھوڑی جائے. بے شک آپ مسجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام سے جا کے سو جائیں، تراوی رات کو 12 بجے پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا امام صاحب سے سیٹنگ کر لیں کہ عشاء کی نماز 12 بجے پڑھیں گے، پوری مسجد ہی 12 بجے نماز پڑھے، کوئی عرض نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہی 12 بجے کر دیجئے. اور میرا دل بڑا چاہتا ہے، یہ خود میرا دل چاہتا ہے، اس لیے میں نے بھی کہہ دیا کہ ایسا ہو مزے کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں اور تراوی پھر فجر تک، یعنی فجر سے مراد سحری تک پڑھتے رہے. سبحان اللہ، کیسا مزہ آئے گا. لیکن کیا کرے، کمزوریوں کو دیکھ کر ٹھہر جاتے ہیں ہم. تو بہرحال یہ چند باتیں جو ہے وہ جماعت کی نماز سے متعلق ہو گئی. تو یہ عبادت ہے. آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُ رَحْمَةٌ. سبحان اللہ، اس کا پہلا عشرہ، اول حصہ وہ رحمت ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اور اس کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ مغفرت ہے، اور اس کا جو آخری ہے وہ جہنم سے چھٹکارا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے اس کی یوں شرح فرمائی، دیکھو انسانوں کی گویا تین کیٹیگری بنا دی. ایک تو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کا تو یہ بتا دیا کہ رمضان شریف شروع ہوتے ہی ان کو بونس ملنا شروع ہو گیا، کیونکہ پہلے سے نیکی میں زندگی گزار رہے ہیں، پہلے سے تقوی میں، یا گناہگار رہے ہیں، رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی. اس لیے یہ جو شب برات کی رات ہے نا، یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ رمضان کی تیاری کرو، اپنا معاملہ صاف کرو، اپنی چیزیں ٹھیک کرو، اور اس کے بعد رمضان کی تیاری کرو. اس لیے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ کو دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کی شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلوع سورج طلوع ہوا، اور شب قدر میں جا کر وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا. یعنی اللہ تعالی کی رحمت کا سورج گویا کہ طلوع ہو گیا میرے دوستوں. اس لیے شب برات سے اس کی تیاری کرائی, اس نے کہا کہ نفلی روزہ بھی رکھو تاکہ تم اس کی تیاری کرو, روزے کی پریکٹس نیٹ پریکٹس کر لو. دیکھو نا کرکٹ والے بھی اصل میچ کھیلنے سے پہلے بھی کرکٹ کھیلتے, مجبوری ہے کرکٹ سے کرکٹ سمجھانا پڑ رہا یار. تو روزے سے پہلے روزہ رکھوایا تاکہ تم ایسا نہیں پہلا روزہ رکھتے بے ہوش ہو جاؤ, تو پہلے نیٹ پریکٹس کر لو, مرو گے نہیں چاہے گرمی میں روزہ ہو. اور ظاہر بات ہے جنہوں یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلے سال روزہ رکھا گرمی میں سب مر گئے نا. تم اول رحمت اشرا ان کے لیے ہے کہ جو پہلے سے نیک ہے اول اس سے ان پر رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ایک معنی یوں بھی کیے گئے کہ وہ ہلکے پھلکے گناہگار ہیں, نیک لوگ ہیں, لیکن نفس و شیطان کے ہاتھوں ذرا یرغمال ہو جاتے ہیں تو وہ رحمت یہ ہے, وہ رحمت ان کو بھی کھینچ کر جلدی چھڑا لیتی ہے, فوراً توبہ کر کے اللہ تعالی کی رحمتوں کے بہاؤ میں بہنے لگتے ہیں, سبحان اللہ. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو دونوں سائیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, ملا سے بھی دوستی ہے مسٹر سے بھی دوستی ہے, کہ داڑھی رکھی تو تھوڑی تھوڑی رکھی تاکہ ملا بھی خوش رہے مسٹر بھی خوش رہے. ملا کو کہا داڑھی تو ہے نا آ رہی ہے یار, صبر کر مولوی کیوں اتنی جلدی پڑی ہے, تو ایک ہی دن میں تو نہیں نکل آئے گی. اور جو دوسروں کو کہا دوسری پارٹی کو کہا یہ پوری تو داڑھی نہیں ہے نا, گھبراتے کیوں میں ملا پارٹی میں نہیں ہوں. تو اپنا کام دونوں جگہ چلاتے ہیں. یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے دیکھو دو کشتی میں پاؤں رکھو گے, دو کشتی میں پاؤں رکھو گے تو تمہاری ٹانگیں چر جائیں گی, اور بیچ میں جو مچھلی آئے گی زیادہ سے زیادہ اس کو ایک بوٹی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. اس لیے دو کشتی میں سوار مت ہو, ایک کشتی پہ سوار رہو. اور بہتر یہی ہے ملا کی کشتی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ, ہی کشتی ہے نو. فرماتے معرومی کہ دیکھو یہ جو اللہ والوں کی جو کشتیاں ہیں یہ مثل نو علیہ السلام کی کشتی کے ہے, لہذا تم اس میں سوار ہو جاؤ, کہ جس طرح سے نو علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہی اللہ کے عذاب سے بچا. فرماتے ہیں اللہ والوں کی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے تم جو ہے وہ بہراور ہو جاؤ گے. اور درمیان کو مغفرت فرمائے کہ جو درمیان والے ہیں نا تو ان کو بھی آتی گیا چھوڑو نماز نہیں پڑھے تھے چلو نماز شروع کر دی. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مغفرت کی نعمت سے نوازش, مغفرت کا سرٹیفکیٹ ان کو بھی مل جاتا ہے. اور آخر میں اشرا ان کے لیے رکھا کہ جو سخت جان ہوتے ہیں, سخت جان ہوتے ہیں کہ صاحب ملاؤں کے چکر میں بالکل نہیں آنا, لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں, تو ایسے کو کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آخری اس میں گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ آخری عشرے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور پر ہوتی ہے میرے پیارے دوست. ایسے ایسے لوگ جن کو ہم سمجھے کہ یہ تو پکا جہنمی ہے, اللہ تعالیٰ میرے پیارے دوست اپنی رحمت سے اس پر بھی وہ فضل خاص فرماتے ہیں کہ اس پر بھی یو ٹرن فرماتے ہیں. اور آگے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ له واعتقہ من النار, جو اپنے مملوک پر جس کا ایک ترجمہ تو غلام باندی بھی ہو گئے اور ایک ترجمہ ملازمین بھی ہو گئے میرے پیارے دوستوں, کہ جو اپنے ملازمین پر اس مہینے میں تخفیف کر دے گا, اس کے کاموں میں کمی کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا بخشش فرما دیں گے. تو اپنے ملازموں پر بھی یہ کیجئے کہ ان پر کام کو ہلکا کر دیجئے کہ چلو یار ٹھیک ہے گزرنے دو, رمضان شریف کے بعد جو کام گزار سکتے ہیں, جس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے وقت کو محدود کر دیا, وقت تھوڑا کر دیا کہ تاکہ ان پہ وقت پہ کام کے بوجھ کو تھوڑا سا کم کر دیا, یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے رمضان میں ہوتا ہے کہ وقت کو بھی کر دیا اور کام میں بھی تھوڑی سی کمی کر دی, چلو بوجھ کا کام کو کم کر دیا اور اسی طرح سے اوقات میں کمی کر کے, تو اس کو کیا غفر اللہ, اللہ اسے بخشے گا. کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ادارے کا بڑا بنایا ہے, اپنے جگہ کا بڑا بنایا ہے, اپنے کمزوروں پر میرے پیارے دوستوں وہ کمی کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور آگے وہ اعتقہ من النار, اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے ان کو جو ہے خلاصہ چھٹکارا عطا فرمائیں گے. وہ یہ حدیث شریف, اس حدیث شریف کے اندر ایک دستور العمل مل گیا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان شریف میں اس حدیث شریف کے مطابق جو گزارشات میں نے عرض کی ہیں اس طرح سے رمضان شریف کو گزارے، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ تقوی کا اہتمام کرے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس مہینے میں اگر تم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لو تو فرمایا تقوی فی رمضان سبب بن جائے گا تقوی فی غیر رمضان کا، یعنی اگر اس مہینے کو تم تقوی سے گزار دو تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے تقوی کی برکت سے تمہیں غیر رمضان میں بھی تقوی نصیب فرما دیں گے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں کی بات ہے، کہ یہ رمضان اللہ والوں کے ساتھ گزارو تاکہ صلاحیت تقوی جو تمہارے اندر ہے وہ صلاحیت اجاگر ہو جائے اور اس کے تم مطابق عمل کرو۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فرمایا کہ جو رمضان کو تقوی سے گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا سارا سال بہترین عبادتوں سے اور نیک کام میں گزروا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان شریف کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، مغفرت بے حساب فرما۔ اے اللہ رمضان شریف کی آمد ہے، اللہ آمد قریب ہے، اللہ اپنے کرم سے خیریتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، ہماری عمر میں برکتوں کے ساتھ، ہماری زندگیوں کے میں برکت کے ساتھ، ہمارے علم میں برکت کے ساتھ، ہمارے اعمال میں برکت کے ساتھ، ہمارے اخلاص میں برکت کے ساتھ، ہمارے درد میں درد دل میں برکتوں کے ساتھ اس رمضان شریف کو تقوی کے لیے مقدر فرما دیجئے، نیک اعمال کے لیے مقدر فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا، اور یا اللہ تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، 100% شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کا یہ مبارک مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ اس کی عظمتوں کا میں ہم سب کو احترام رمضان کی توفیق عطا فرما، اور رمضان شریف کا احترام یہ ہے میرے پیارے دوستوں کہ گانوں سے بچے، گناہوں سے بچے، اور روزے دار اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو روزے رکھنے والوں کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو بھی میرے پیارے دوستوں عام کھلانے پلانے سے احتیاط کریں۔ اسی طرح سے مریض ہیں وہ بھی اس طرح سے روزے داروں کی دل شکنی سے بچیں، اور یا اللہ ہم سب کو احترام رمضان عطا فرما۔ اور یا اللہ تعالیٰ یہ آپ کا مبارک مہینہ ہے، اس میں آپ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اس میں کی لیلۃ القدر ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے اعتکاف اور رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے روزے ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں موسم کو معتدل فرما دیجئے اور ان کے لیے روزے رکھنا آسان فرما دیجئے۔ ہم سب کو یا اللہ تعالی اخلاص سے سنت کے مطابق آداب کی رعایت کے ساتھ یا اللہ تعالی رمضان شریف کے روزے مقدر فرما، اور یا اللہ 20 رکعت تراویح کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم محبت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، کہ اللہ تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کریں اور 20 رکعت تراویح کے اہتمام کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما، کہ پورے رمضان کی سنت ہے 20 رکعت تراویح، چاہے 10 دن میں قرآن پاک ختم کر لے لیکن آخر تک 20 رکعت تراویح کے اہتمام کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں ہمیں، خیر کے کاموں میں ہمیں تقرب کی توفیق عطا فرما، کہ ہم خیر کا کام کریں، اور اس مہینے میں کہ نفل کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض میں دل جمعی عطا فرما، اخلاص عطا فرما، توجہ نصیب فرما، کہ فرض کا ثواب 70 فرض ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے۔ اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، غم خاری کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم روزے داروں کو روزہ افطار کرائیں، اور یا اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں محبت اور ہمدردی عطا فرما، اور یا اللہ اپنے مسلمان بھائی سارے عالم میں جہاں کہیں ہوں ان کے لیے روزے افطار کا اور یا اللہ تعالی اس کا اہتمام کرے، کھانے کا بھی اہتمام کی توفیق عطا فرما، اس میں اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے اس عمل کو قبول فرما کر ہمارے لیے قیامت کے دن حوض کوثر کے پانی نصیب فرما، کہ جنت میں داخلے تک جس کی پیاس نہ بجھے، اور یا اللہ اس کی رحمتوں سے، اس کی مغفرت سے، اور اس کے عذاب سے چھٹکارے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے، اور یا اللہ جن کو آپ نے اپنے اداروں کا، اپنی جگہوں کا بڑا بنایا ہے، توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے کمزوروں پر، اپنے مملوکین
پر رحم اور مغفرت کا رحم کا اور نرمی کا معاملہ کریں. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اور رمضان شریف کی برکات کو سارے عالم پر عام فرما. اور یا اللہ خصوصاً وہ مسلمان ہمارے بھائی جو کہ یا اللہ تعالیٰ سارے عالم میں تکالیف میں جیسے کشمیر کے مسلمان ہیں, یا اللہ اس جد و جہد میں لگے ہوئے کہ اپنے خطے کو آزادی کرانے میں اور ہندو غاصب کے غصب سے چھٹکارے کی محنت میں لگے ہوئے. یا اللہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اللہ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ ان کی جد و جہد میں مدد فرما, ان کشمیریوں کو اللہ آزادی عطا فرما, ہم مسلمانوں کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ آزادی عطا فرما, اور یا اللہ اسرائیلی یا یہودی غاصبوں سے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ملک شام کے مسلمانوں کی, وہاں کے بچوں کی, وہاں کی عورتوں کی, وہاں کے بوڑھوں کی اللہ اپنے کرم سے مدد فرما, ہمیں جان مال آبرو سے ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما کہ روسی غاصب اور روسی ظالم سے ظلم سے بچا. چین کے مسلمانوں کی اللہ اپنے کرم سے مدد فرما کہ وہ مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے, روزے رکھنے نہیں دیتے. اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے کرم سے ان کی بھی مدد فرما دیجئے. برما کے مسلمانوں کی مدد فرما, سری لنکا کے مسلمانوں کی مدد فرما, صومالیہ میں مسلمانوں کی مدد فرما, اور عالم میں جہاں مسلمان پریشانی اور تکلیف میں, اللہ اپنے کرم سے ان کی مدد فرما, اور ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما, اتفاق پیدا فرما دیجئے. اور یا اللہ آپ سے درخواست ہے ہمارے ملک پاکستان کی مدد فرما. یا اللہ یہاں کے ہمیں اچھے مخلص نیک حکمران عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو قوم سے مخلص ہو, جو ملک سے مخلص ہو, اور یا اللہ جو دین سے مخلص ہو, اللہ اپنے کرم سے ایسے نیک حکمران عطا فرما, بہادر دلیر اور یا اللہ دلی طور پر مضبوط حکمران عطا فرما, جو یہود و نصارہ کی یا اللہ روب کو اور ان کے پریشر اور دباؤ سے یا اللہ تعالیٰ مرعوب نہ ہو. اللہ اپنے کرم سے ہم مسلمانوں کو اپنی عظمت اپنی محبت عطا فرما, سعودی عرب کی مدد فرما, حرمین شریفین کی مدد فرما. یا اللہ تعالیٰ جس عالم میں جہاں پر یا یہود و نصارہ کا غلبہ ہے, عرب کے جزیرے میں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود و النصارہ من جزیرۃ العرب, کہ یا اللہ یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرے سے نکال دے. یا اللہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ عرب کے جزیرے میں ان یہود و نصارہ کو اڈے دے رہے ہیں اور یہود و نصارہ کے قدم کو مضبوط کر رہے ہیں. اللہ آپ سے درخواست ہے ہم مسلمانوں کی مدد فرما, ہمیں دلی طور پر, ہمیں ظاہری طور پر یا اللہ مضبوط فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما دیجئے. اپنے کرم سے مسلمانوں کی سارے عالم میں مدد فرما دیجئے. اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رمضان شریف کی آمد سے پہلے رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے, اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. حافظ قرآن کو, حفاظ کلام کو, یا اللہ قرآن پریجید کی تلاوتوں کی اور قرآن مجید تراویح میں سنانے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ اپنے کرم سے ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے, جو پریشانی ہے, جو غم ہے, جو قرضے ہیں, جو مصیبتیں ہیں, بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہے, ہم سب کی حاجتوں کی حاجت روائی فرما دیجئے. اپنا فضل خاص فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, صلى الله على النبي الامي, صلى الله على النبي الكريم, صلى الله على النبي الكريم, برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی.